اگلا باب دیکھیں گے الادعیت فی الطہارتی، طہارت سے متعلق دعائیں. طہارت کیا ہوتی ہے؟ کلینلینس. اور اسلام سچائی کا اور خوبصورتی اور صفائی کا دین ہے، تو صفائی کی اتنی اہمیت ہے کہ مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں سکھائیں جن کا تعلق ہماری طہارت سے ہے. ان میں سے سب سے پہلی دعا ہے بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا. بیت الخلاء کس کو کہتے ہیں؟ ٹوائلٹ کو. یعنی خلا کہتے ہیں خالی کو، تو بیت میں نے گھر، خالی ہونے کا گھر، یعنی جسم سے جو گندگیاں نکلتی ہیں ان کو خالی کرنے کی جگہ. عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو فرماتے، اے اللہ، میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ دعا کیوں مانگی گئی؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دوسری بات یہ ہے کہ گندی جگہ جو ہوتی ہیں یہ جنوں اور جنیوں کی جگہ ہوتی ہیں، شیاطین، جنات، اور خاص طور پہ وہ جو انسانوں پہ جادو ٹونا کرتے ہیں یا جو انسان کی طبیعت پہ برا اثر ڈالتے ہیں، تو وہ عموماً گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. ادھر سے آپ کو مزاج بھی سمجھ آئے گا، اور یہاں سے پھر ایک یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر ضروری وقت یہاں نہیں گزارنا چاہیے. ایسی جگہ نہیں ہے کہ انسان ان کو ریسٹ روم کہے اور اندر رسالے اور میوزک سنتے ہوئے اپنا زیادہ وقت وہیں گزارے. خدا نخواستہ اگر جان نکلے تو کہاں سے جنازہ نکلے گا؟ تو لہٰذا ایسی جگہیں بالکل شعور کے ساتھ جانے کی ہوتی ہیں، جاتے ہی انسان دعا پڑھے پہلے اور اس کے بعد فارغ ہو کے باہر آ جائے. اس کی ساری ڈیٹیلز کتاب الطہارہ جیسی سیریز کی اس میں ہم نے دیکھ چکے ہیں ہم لوگ. اگلی دعا ہے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے، یا اللہ، میں تیری بخشش کا طالب ہوں. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وقت وہاں گزرا اس میں انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، تو اس پہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے. دوسری ایک اور بڑی خوبصورت سی اس کے ساتھ حالات سے ملتی ہوئی بات یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ، جس طرح تو نے میرے جسم کو گندگی سے پاک کیا جو میرے جسم کے اندر تھی، اسی طرح تم نے مجھے گناہوں سے پاک کر دے اور بالکل مجھے صاف ستھرا کر دے. غسل کرنے سے قبل یا دوران غسل یا غسل کے بعد کوئی دعا پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں. غسل کرنے سے قبل کوئی ہے ہی نہیں، دوران کیوں؟ اس لیے کہ نیکڈلی انسان کوئی بھی چیز نہیں بول سکتا، اور کہاں پھر دعاؤں کا پڑھنا. اور اس کے بعد بھی ان تینوں وقتوں میں اللہ کے نبی نے کوئی بھی ایسی دعا نہیں پڑھی، چاہے یہ غسل جنابت کا ہو یا پیریڈز کا ہو. ہاں، وضو سے قبل بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. عن سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ودوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. حضرت سعد بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کا وضو نہیں ہوا. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا. بسم اللہ کا پڑھنا پھر کہاں ہوگا؟ باتھ روم میں جانے سے پہلے، جسم سے کپڑے اتارنے سے پہلے، جب بھی انسان ٹوائلٹ میں جائے پہلے پڑھ لے بسم اللہ ہی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور یہ سنتوں میں سے ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی نہ کر سکے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کا احساس دلایا. کیونکہ وضو کے فرائض وہی ہیں جو نماز قرآن پاک میں موجود ہیں، اسی طرح غسل کے بھی فرائض موجود ہیں۔ تو بہرحال بہتر ہے پڑھنا اور ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی کو بھول جاتا ہے تو اور بات ہے، اور دیکھا جائے تو وضو بندہ کرتا کب ہے؟ جب شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کے دل میں تو اللہ کا نام ہو گئی نا، تو لہٰذا ایسی چیزوں میں بہت باریکیوں میں اور فقہی مباحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ سنا تھا اور اب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ نے جو سنا تھا یا جو بتایا جا رہا ہے اس میں سے دعا کریں کہ جو بھی چیز آسان درجے کی اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ، مروجہ کہتے ہیں جس کا رواج ہے، یعنی فیشن کے معنوں میں۔ کیا الفاظ؟ نوئی تو ان اتوداؤ، حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ مانگتے ہوں گے یہ دعا یا یہ لفظ بولتے ہوں گے تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ وضو کے بعد درج ذیل دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد فیصبغ الوضوء ثم يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء وزاد الترمذي یعنی یہ جو اوپر لفظ تھے یہ مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد کے، لیکن ترمذی میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین دونوں کو ملا لیں گے تو پھر کٹھی بھی بعض جگہ پڑھی لکھی بھی ملتی ہے۔ تو اصل دعا جو ہے وہ اشہدو سے لے کے و رسولہ تک جو بریکٹ کے اندر آپ کو دیکھ رہا ہوگا، پھر اس کے بعد دوسری بریکٹ کے اندر، یہ جو بیچ کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے جس طرح چاہے داخل ہو۔ اسے احمد، مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا، اور ترمذی نے اس دعا میں ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ تو دیکھیے جو دعا موجود ہے وہ آگے، جو نہیں موجود اس کو کوئی زبردستی تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی بعض لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا زیادہ تشدد برتتے ہیں، میں تو یہی کہوں گی کہ کیوں نہیں، ہم جو سنتے ہیں وہ کیوں نہیں، ہماری کتاب میں، ہماری نماز کی کتاب میں، ہمارے مولوی صاحب نے سکھائی، ٹھیک ہے ایسی دعائیں کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ان کی صحت صحیح نہیں ہے۔ ایک چیز جب آپ کو معلوم ہو جاتا ہے، آپ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں جو صرف ایک مائنڈ کو سیٹ کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ فوڈ کے معاملے میں جتنا پیوریفیکیشن کا، پیسچرائزنگ کا، فلٹریشن کا رواج ہے، کہ آج سے پہلے تھا، آج تو آپ کو پانی کی ایک ایک بوٹل پہ لکھا ہوا بتا دیں گے کہ اس کو کتنے ٹیمپریچر پہ جا کے کیا اور اس کو کتنے پہ کیا، رائٹ؟ تو پیتے تھے نا وہ بھی پانی، اس وقت ٹھیک تھا۔ اب جون جو سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزوں کے اندر کی بھی چیزیں نکال نکال کے باہر دکھا رہے ہیں۔ تو زندگی میں جیسے دنیاوی ترقی ہوتی ہے نا، قرآن اور سنت کے بہت سارے پرتو جو ہیں یہ وقت کے ساتھ کھلیں گے۔ جیسے آج کے دور میں ہم قرآن پاک کی کچھ آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں، جیسے سورہ نحل کی ایک آیت ہے کہ وہ یخلقو وہ بھی پیدا کرے گا جو آج تمہیں نہیں پتا، تو صحابہ کرام کے لیے تو وہ بات ابس تھی نا، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جہازوں کی صورت میں، ہیلی کاپٹرز کی صورت میں، ٹرینوں اور بسوں کی صورت میں ہمیں دکھا دیا کہ جانور بھی تمہاری سواری ہیں اور کچھ اور بھی ہیں۔ آج بھی کئی آیتیں پڑھتے ہوئے ہم کہتے ہیں بھی اس کے بعد ہم نہیں جانتے، کہیں کائنات کی باتیں، ستاروں کی باتیں، لیکن آنے والے وقت میں وہ دکھتی جائیں گی۔ بالکل یہی چیز احادیث کے معاملے میں بھی ہے، نہ تو یہ بدنیتی کا معاملہ ہے، نہ بدگمانی کا معاملہ ہے، نہ کسی کو کسی سے بدگمان کرنے کا، یہ صرف اتنی سی بات ہے کہ کل قیامت کے دن ہم کہہ دیں گے کہ اللہ کل تک یہ ساری پڑھتی تھی، یہ سوچ کے پڑھتی تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مجھے تو اجر ملے گا، آج یہ سوچ کے چھوڑ دی کہ پتہ چل گیا وہ حدیث نہیں، دیٹس اٹ، اس سے آگے تو کوئی اور بڑی بات ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی بھی کسی کے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ وضو کے دوران مختلف اعضاء دھوتے وقت مختلف دعائیں یا کلمہ شہادت پڑھنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں کلی کرتے ہوئے اور اس طرح منہ میں پانی ڈالتے ہوئے ناک میں، تو ایسی کوئی دعا نہیں ہے۔ ہاں حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کتاب الصلات میں بھی اور کتاب الطہارہ میں بھی کہ جب منہ میں پانی ڈالا جاتا ہے تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں، اور اسی طرح ہر عضو کے گناہ جو ہیں وہ جھڑنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ کوئی سوال جس سے متعلق ہو؟ جی آپ کے رہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ کیا یہ دعائیں صرف انہی موقع پہ پڑھ سکتے ہیں یا کسی اور موقع پہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس موقع پہ تو ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ بالفرض کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، کوئی آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ ویرانہ ہے، پڑھ لیجیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ دیکھیے حکم کی علت سمجھیں، ٹوائلٹ میں کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایسی چیزوں کی امید ہے۔ تو اگر باہر کہیں خوف ہے تو آپ کہ نہیں نہیں میں تو ٹوائلٹ میں نہیں جا رہی۔ پھر اس کا ایک اپوزٹ پہ بھی دیکھیے کہ آج کے دور میں ٹوائلٹ اتنے کلین ہیں، کچھ بھی نہیں دکھتا۔ یہ بہت ہی زیادہ یعنی ایک لوگوں کے لیے فتنہ بن جاتی ہے چیز کہ دیکھیں جی آج کل تو کوئی گندگی نہیں ہے۔ تو اس دور کی باتیں تھی کہ جب گندگی ہوتی تھی اور اس وقت وہاں جا کے یہ پڑھتے تھے، تو اب تو گندگی ہے نہیں، اب ہم گندگی کے لیے نہیں پڑھیں گے، اب سنت کے لیے پڑھیں گے۔ بس یہ ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھے۔ اصل جو مومن کا نقطۂ آغاز یا نقطۂ سوچ ہوتا ہے نا، وہ سنت ہوتی ہے۔ مل گئی کر لیا، نہیں ملی چھوڑ دیا۔ اگر کر رہے تھے پتہ چلا وہ سنت نہیں، چھوڑ دیا، نہیں کر رہے تو آج سے کرنا شروع کر دیں گے۔ بالکل جیسے مولڈنگ پرسن ہوتا ہے نا، جدھر اس کو موڑو وہ ادھر مڑنے لگتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت کے اوپر اجر دیں گے۔ جی پلیز صدر۔ وہ دونوں صورتوں میں پڑھیں گے۔ دیکھیں کہ اگر تو اندر ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے یا گندگی کا کوئی احتمال ہے تو آپ وضو کر کے باہر جب آ جائیں تو پھر پڑھ لیں، اور اگر صرف سنک لگا ہوا ہے جیسے بعض دفعہ کمروں میں بھی لگے ہوتے ہیں تو پھر آپ وہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ کیبن ٹوٹی تو گندی نہیں ہے نا، کیبن لگنے سے یا کرٹن لگنے سے وہ جگہ تو خاص ہوتی لیکن گندگی تو نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ۔ جی آپ جب یاد ہے پڑھ لیں۔ لیکن دیکھیے شروع میں بسم اللہ پتہ کس کو یاد نہیں ہوتی، جس کا ذہن کہیں اور الجھا ہوتا ہے۔ جب آپ شعور کے ساتھ وضو کرنے آتے ہیں تو آپ کو بالکل یاد آتا ہے کہ اب میں اللہ کا نام لیتی ہوں تاکہ میں اس کام کو کروں۔ جی ہاں جی، آپ نے باہر سے نکلتے وقت ٹوائلٹ میں جا رہے تھے، بسم اللہ پڑھ کے اندر گئے، پھر آپ نے وضو بھی کیا، پھر شاور کے طرح وضو ٹوٹ گیا، جسم کو ہاتھ لگ گیا، کچھ بھی ہو، تو آپ دوبارہ ویسے ہی کر لیجیے۔ دیکھیے بسم اللہ زبان سے زیادہ دل کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ زبان سے آپ باہر آ کے کہہ لیں، دل میں آپ اندر ہی تصور کر لیں۔ جی اور کوئی بات؟ جی جی بالکل ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھی ہے ہمارے ساتھ کتاب الطہارت، اس میں یہ مسئلہ آیا تھا، بغیر کپڑوں کے یعنی شاور کی حالت میں وضو ہو جاتا ہے اور کپڑے اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے؟ کافی۔ جی آپ پلیز، کون سی چیزیں؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ کافی ہے، اتنا ہم اگلا چیپٹر بھی کر لیتے ہیں۔ اگلا باب دیکھیں گے، الادعیۃ للمسجدی، مسجد سے متعلق دعائیں۔ گھر سے مسجد جاتے ہوئے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی الصلاۃ وهو یقول اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا
وفي لساني نورا
واجعل في سمعي نورا
واجعل في سمعي نورا
واجعل في بصري نورا
واجعل في بصري نورا
واجعل من خلفي نورا
واجعل من خلفي نورا
واجعل من إمامي نورا
واجعل من إمامي نورا
واجعل من فوقي نورا
واجعل من فوقي نورا
ومن تحتي نورا
ومن تحتي نورا
اللهم أعطني نورا
اللهم أعطني نورا.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اے اللہ میرے دل، زبان، کان اور آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے پیچھے اور آگے نور ہی نور کر دے، میرے اوپر اور نیچے بھی نور کر دے، اور اے اللہ مجھے نور ہی نور عطا فرما. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. بڑی خوبصورت دعا ہے. جو لوگ گھر سے سنتیں پڑھ کے مسجد کی طرف جاتے ہیں وہ تو راستے میں پڑھیں گے، لیکن جیسے کہ خواتین عموماً گھروں میں پڑھتی ہیں تو کیا ہوگا، آپ سنتیں پڑھیں پھر جائیں نماز پہ دائیں کروٹ لیٹ جائیں، یعنی بائیں سائڈ آپ کے اوپر ہو، اور پھر یہ دعا پڑھیں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے ہمیں سنت میں. جی آپ سب کے لیے بہترین موقع ہے، آپ لوگ اپنی دعاؤں کو ٹھیک کریں. آپ سب کے پاس حسن المسلم بھی ہونی چاہیے اور آپ ساتھ مل کے اس کا پروناؤنسیشن وغیرہ یاد کر لیں گے تو بہرحال یہ آپ کو وہاں تہجد کی دعاؤں میں بالکل شروع میں ملے گی انشاءاللہ. جب پوری بک تھارولی ہوگی تو جائے گی، لیکن کل آپ یہ ساری دعائیں کو نا حساب سے کرواتی رہیں، یاد کر لیجئے. بہت پیاری ہے. نور سے کیا مطلب ہے؟ آنکھوں میں نور کیا ہوتا ہے؟ کانوں میں نور کیا ہوتا ہے؟ دل میں نور کیا ہے؟ کہ انسان کو ہر چیز اللہ کی روشنی میں دکھے، اللہ کی رہنمائی میں دکھے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے نا. تو دل میں نور کا آنا کیا ہے؟ کہ دل سے گندی محبتیں نکل جائیں، دل سے گندی چیزوں کی، گندے کاموں کی، گناہوں کی محبت نکل جائے، مال کی ناجائز محبت نکل جائے، پھر دل میں اللہ کی محبت آ جائے. زبان پہ نور کیا ہے؟ کہ زبان سے گندے لفظ نکل جائیں، زبان پہ انسان کے گندی گندی باتیں ہونا اور گالیاں دینا، بیکار باتیں ہر وقت ہی بولتے رہنا، یہ سب نکل جائے. پھر کانوں سے، زبان سے، ایک ایک عضو کو آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نیا بندہ بن رہا ہے. ایک بالکل کرسٹل کی ڈال ذہن میں لے آئیں، کچھ بھی لے لیں کہ جس کے اندر باہر صرف چمک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن ہمیں ایسے ہی بناتا ہے. ہمارا قرآن ہماری کتابوں میں نہیں دکھتا، ہمارے آنکھوں سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے ایک ایک عضو سے دکھتا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو شعور سے یہ دعا مانگا کریں ویسے بھی کہ اب ہمارا قرآن پاک کا اتنا سلسلہ پورا ہو چکا ہے تو اب اس کے بعد میری آنکھیں ویسی بن جائیں جیسی اللہ چاہتا ہے، میرے کان، میرے بولنے کا انداز، میرے چلنے کا، میرے کھڑے ہونے کا. اب بالکل اپنے آپ کو انتہائی کریٹیکلی دیکھا کریں. اب آپ اگر اپنے آپ کو رخصت دیں گی نا تو آپ اپنے ساتھ بہت نقصان کریں گی. پھر اگلی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون ہے. عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا دخل المسجد قال اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقد قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو فرماتے، میں شیطان مردود سے عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کی ذات کریم اور لازوال بادشاہت کے واسطے سے. راوی حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ بس اتنا ہی، انہوں نے پوچھا کہ بس اتنا ہی کہوں، کہا تھا تو میں نے کہا ہاں. حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جب کوئی یہ کہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب وہ مجھ سے تمام دن کے لیے بچا لیا گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. آپ عربک ٹیکسٹ کو ساتھ پڑھتے ہوئے یہ فیل کر رہے ہیں کہ جہاں جتنی بات ہوئی نا وہاں اتنی بات ہے، پھر کوئی بات اگر الگ سے صحابی نے کہی ہے تو وہ اس کی بات ہے۔ ہم جب عربک کے ساتھ احادیث کو پڑھتے ہیں تو یہی فائدہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کچھ حدیثیں اس طرح کوٹ کی جاتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ حدیث کے لفظ کہاں ختم ہو گئے اور بتانے والے نے جو اس کے اندر تھوڑی وضاحت چاہی تھی وہ کہاں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کہ آپ اس کتاب میں اللہ کے نبی کے حدیث کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ پھر دعا میں آپ دیکھیں کہ یہاں دعا جو ہے اعوذ باللہ سے لے کر الرجیم تک ہے، اور جب انہوں نے پوچھا اتنا تو انہوں نے کہا ہاں، لیکن دوسرے نے پھر اس کی فضیلت بھی بتا دی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، عموماً مرد ہی مسجدوں میں جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، شوہروں کو، جو بھی گھر میں جاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ایز اے ریمائنڈر یاد کروائیں یا ان کو لکھ کے دیں، تو اس سے آپس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی اس چیز کا احساس ابھرے گا کہ آپ جو سیکھنے جاتی ہیں اس سے ان کو بھی کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ روک ٹوک کرتے رہے نا ہر وقت، یہ کرو یہ نہ کرو، نئے لوگوں کو دعاؤں سے چلائیں۔ ایک چھوٹی سی پتے کی بات آپ کو بتاتی ہوں، کسی بھی دین کو جو دین سے دور ہے نا، آپ دین کی طرف لانا چاہتے ہیں نا، تو اس کو اس طرح کی چیزیں دیں، دعائیں، کوئی جنت کی بات، کوئی اس سے متعلق ایسی حدیث آپ سن لیتے ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنیں گے، دنیا کے فائدے کی، وہ بتائیں۔ ہم جب شروع میں لوگوں کو ڈوز ڈونٹ، یہ کرو وہ نہ کرو، یہ نہیں، حرام حلام حرام، تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ اپنی ساری ان فرینڈس کے ساتھ یہ بات کریں، اور میں نے دیکھے لوگ اس موضوع پہ بات کرنا ہمیشہ پسند کرتے ہیں۔ دعا کرنا، دعا کرا لیں، دعا کر دیجئے، اچھا کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ لکھنے کو بتا دیں، تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں لکھنے کو بتا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو ان چیزوں کو ایک بہت اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا نا کہ جی اجازت دیں گے مولوی صاحب تو ہی پڑھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دے کے چلے گئے۔ پھر اگلی دعا، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا درجہ ذیل ہے۔ ان فاطمہ رضی اللہ عنہا،
ان فاطمہ رضی اللہ عنہا
بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت،
بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا دخل المسجد،
اذا دخل المسجد،
يقول،
يقول،
بسم الله،
بسم الله،
والسلام،
والسلام،
على رسول الله،
على رسول الله،
اللهم اغفر لي،
اللهم اغفر لي
ذنوبي،
ذنوبي،
وافتح لي،
وافتح لي
ابواب رحمتك،
ابواب رحمتك،
واذا خرج،
واذا خرج،
قال،
قال،
بسم الله،
بسم الله،
والسلام،
والسلام،
على رسول الله،
على رسول الله،
اللهم اغفر لي،
اللهم اغفر لي
ذنوبي،
ذنوبي،
وافتح لي،
وافتح لي
ابواب فضلك،
ابواب فضلك۔
حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں، کتنا پیارا لگ رہا ہے بنت رسول اللہ، کتنی خوش بختی ہے نا ایسی بچیوں کی کہ جو کہ نبی کی بیٹیاں بنیں۔ کہتی ہیں کہ رسول اکرم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ آپ دیکھیے کہ ایک ایک لفظ میں گہرائی ہے۔ داخل کس سے ہوئے؟ اللہ کے نام سے۔ کوئی یہ کہہ دے کہ داخل ہوتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے نام سے، کچھ فرق پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے۔ تو جہاں سلام ہے وہاں سلام ہے، جہاں نام لیا گیا کسی کا وہاں ان کا نام ہے۔ تو بنیادی طور پہ آپ دیکھیے کہ دو دعائیں ہیں اس حدیث میں بھی، ایک داخل ہونے کی اور ایک جانے کی۔ تھوڑا سا ہم اس کے مضمون پہ بات کریں کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ کیوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے تو بتائیے کیوں یہ دعا ہے؟ ایک تو ہے، مان لیا اللہ کے نبی کا حکم ہے، آپ پڑھتے تھے لیکن آپ کے عمل حکمت والے تھے، لیکن کچھ اس کی وجہ بھی دکھتی ہے۔ جی سبھی آپ بتائیے۔ جی مجھے تو یہ دعا پڑھتے ویسے لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں اپنے گناہوں کے ڈھیر اٹھا کے لے آیا ہوں، تو مجھے معاف کر اور اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے کہ میرے یہ گناہ نہ صرف کے معاف ہوں بلکہ میرے دل میں اب نیکیوں کا شوق ہے۔ اسی طرح جب باہر نکلتے ہیں تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ یہاں فضل کی بات کیوں ہوئی؟ جی آپ بتائیں۔ جی نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب فضل چاہیے، یعنی اب تیرا رزق چاہیے، تیرا مال چاہیے۔ یہ نہیں دین کہتا کہ صرف مسجد میں بیٹھے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، بلکہ انسان کو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو مال کی بات یہاں کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان ساری دعاؤں کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اور یہ دعائیں مانگنا اور ان سے تعلق قائم ہونا انسان کی وقت میں بھی برکت کا سبب ہوتا ہے۔ چلیے یہاں پہ رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔